لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد محترم بزرگو اور عزیز بھائیو آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہے رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے پروردگار ہمارے رجب میں اور ہمارے شعبان میں اپنی برکتیں شامل فرما اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان مبارک تک پہنچا ماہ رجب حرمت والے ان چار مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم جب سے یہ کائنات بنی ہے اللہ فرما رہے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق جب سے ہوئی ہے سال 12 مہینوں کا ہے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں صحیح بخاری میں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے ان الزمانہ قد استدار کہیعت یوم خلق السماوات والارض زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا یہ جملہ آپ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے عرب اپنی مرضی سے مہینوں میں تبدیلی کر لیا کرتے تھے حرمت والے مہینے بدل لیتے تھے جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نسی کہا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر نسی کے معنی ہیں کسی چیز کو پیچھے کرنا یہ جو جاہل کفار عرب نے رواج بنا رکھا ہے کہ جب چاہتے ہیں اپنی مرضی سے جنگ و جدال کی خاطر یا قتل و قتال کی خاطر حرمت والے مہینوں کو بدل لیتے ہیں کبھی کسی حرمت والے مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور گنتی پورا کرنے کے لیے کسی اور مہینے کو حرام قرار دیتے ہیں یہ غلط ہے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب حج وداع کے لیے خانہ کعبہ تشریف لائے تو حج بالکل انہی تاریخوں میں ہو رہا تھا جو من جانب اللہ طے ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیعت یوم خلق السماوات والارض کہ زمانہ گھوم کر پھر اسی حالت میں آ گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا تھا السنۃ 12 شہرا سال کے 12 مہینے ہیں منہا 4 حرم ان میں سے چار حرمت والے ہیں. ثلاث متوالیات، تین اوپر تلے ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب و مزارہ الذی بین جمادہ و شعبان. جمادہ الثانیہ اور شعبان کے درمیان جو رجب ہے، یہ چوتھا حرمت والا مہینہ ہے. ان کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے فرمایا گیا کہ آپ لوگوں کو بتائیں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں میں خصوصاً گناہوں میں زندگی گزار کر اور عبادت میں کوتاہی کر کے اپنا نقصان نہ کر بیٹھنا. یہ عبادات کی کثرت کے مہینے ہیں اور اس کے اثرات پھر پورے باقی آٹھ مہینوں پر پڑتے ہیں. ماہ رجب میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی طرف سے کوئی مخصوص عبادت یا نوافل کی کوئی متعین تعداد ثابت نہیں ہے. ہاں، عبادت کی کثرت، ذکر اذکار کی کثرت یہ ان مہینوں میں ہونی چاہیے، یہ پسندیدہ ہے. اس مہینے میں برصغیر کے لوگوں نے کچھ اپنی طرف سے اعمال ایجاد کر لیے جن کی سنت کے ذریعے سے تائید نہیں ہے، یعنی ان کو سنت کی تائید حاصل نہیں ہے. مثلاً ماہ رجب میں ہمارے ہاں 22 رجب کو کوڈوں کی رسم بعض گھروں میں پوری کی جاتی. گزشتہ روز فون پر لوگ کوڈوں کے بارے میں پوچھتے رہے، سوال کرتے رہے. پہلے اسے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سحنک بھی کہا جاتا تھا. خواتین گھروں میں ایک چھوٹا سا کتابچہ جس پر بی بی فاطمہ کا معجزہ لکھا ہوتا تھا، وہ پڑھ کے ایک دوسرے کو سنایا کرتی تھی. جبکہ معجزات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا خاصہ ہے. کسی امتی مرد اور عورت کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے. پھر کچھ عرصے سے اسے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی نیاز کہہ کر کونڈے بھرنے لوگوں نے شروع کیے. ایک نظر مانی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ نظر پوری ہوگی تو ہم کونڈوں میں کھیر پکا کے یا حلوہ پکا کے اسے تقسیم کریں گے نیاز کے طور پر. حالانکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا اس دن سے کوئی تعلق نہیں، نہ وہ اس دن پیدا ہوئے اور نہ ان کا اس دن انتقال ہوا. حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ ماہ رمضان المبارک یا شوال میں پیدا ہوئے اور ماہ شوال میں ہی ان کا انتقال ہوا ہے. البتہ 22 رجب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے. جو صحابی رسول ہیں، چھٹے کاتب وحی ہیں، 163 احادیث کے راوی ہیں. ابو عبد الرحمن چین سے پرتگال تک 64,65,000 مربع میل پر قائم ریاست اسلامیہ کے 19 سال 8 مہینے حکمران رہے. 22 رجب سن 60 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. ان کے اور ان کے والد محترم کے بارے میں کچھ لوگوں کے ذہنی تحفظات ہیں اور کچھ لوگوں میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جو زیادہ تر منفی پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے. خود لوگوں نے اسٹڈی نہیں کی، بس ایک پروپیگنڈا ہے جس سے متاثر ہو کر لوگوں نے رائے قائم کر لی. حالانکہ قرآن نے فیصلہ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہے اور قتال کرتے رہے وہ، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کے یقیناً درجے بہت بلند ہیں ان سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے یا انہوں نے اللہ کے راستے میں خیرات کی اور قتال کیا. لیکن اگلا جملہ قرآن کریم کا ہم سب کے لیے قابل توجہ ہے، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا. کیا کیا ہے؟ کلن، کلن کا معنی سمجھتے ہیں نا جی، کلن سب سے، اور حسنہ کا لفظ قرآن کریم میں جنت کے لیے آیا، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، حسنہ والے جنت والے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان سب کے لیے اعلان کر دیا ہے جنت کا. جب اللہ نے اعلان کر دیا ہے تو ان کو طلقاء کہہ کر ان کی قدر و منزلت کم کرنا یہ انتہائی نہ سمجھی. بلکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ لقد اسلمت قبل عمرۃ القضاء، کہ میں صلح حدیبیہ کے بعد عمرۃ القضاء 7 ہجری سے پہلے اسلام لا چکا تھا، اگرچہ اعلان فتح مکہ کے موقع پر ہو. یہاں یہ وضاحت ضروری ہے، آپ سب کی توجہ ہے میری طرف، یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ کنڈوں کی رسم 1905 یا 1906 میں شمالی ہندوستان کے علاقے اودھ سے شروع ہوئی، اودھ، پھر لکھنؤ اور رامپور کے شیعہ حضرات نے اسے پھیلایا. دنیا بھر کے تمام اسلامی ملکوں میں سے کسی ملک میں یہ کونڈے نہیں بھرے جاتے، ان کی رسم کی کوئی، اس رسم کا کوئی وجود نہیں. 1905 میں امیر مینائی لکھنوی کے بیٹے خورشید احمد مینائی نے، خورشید احمد مینائی لکھنوی نے اپنے پریس مینائی پریس سے ایک کہانی لکھ کر چھپوا کر تقسیم کی، اور وہ انتہائی بے بنیاد، سراسر بے بنیاد اور متعدد جھوٹوں پر مشتمل بڑی مضحکہ خیز قسم کی کہانی. شروع میں کونڈے رات کو بھرے جاتے تھے اور طے تھا کہ دروازے سے باہر نہیں نکلیں گے، باہر نکالنا منع تھا تاکہ اہل سنت عوام کو معلوم نہ ہو جائے کہ یہ صحابی رسول کی وفات کا جشن ہے اور وہ حلوہ اور کھیر اس جشن کے طور پر کھلائی جا رہی. آہستہ آہستہ بدقسمتی سے ہمارے کچھ حلوہ خور حضرات کی تائید سے سنی مسلمانوں نے بھی شروع کر دیا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ سال بھر میں جب چاہیں سیدنا حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے ایصال ثواب کے لیے خیرات کریں، کوئی منع نہیں کرتا، کریں بے شک جتنا مرضی کریں. لیکن 22 رجب کے پیچھے دشمنی صحابی کا غلط نظریہ ہے، یعنی اس پردے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جشن ہے، اس پر نادانی سے عمل کر کے اپنا دینی نقصان نہیں کرنا چاہیے. میرے بزرگوں اور دوستوں، ماہ رجب کی دوسری معروف تاریخ 27 رجب ہے. معروف راجح قول کے مطابق 27 رجب 11 نبوی کو محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اپنے جسم اطہر کے ساتھ صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج اور سفر اسراء کرایا گیا. اس پر امت کا اجماع ہے. یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ اس رات میں مسجدوں میں جلسے کرنا، چراغا کرنا وغیرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معمول نہیں تھا، نہیں تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے اس کی تفصیل بیان کرنے کی بجائے اس رات ملنے والے تین عطیات کا آج ذکر کریں گے. معروف سیرت نگار مولانا محمد ادریس کاندھلوی نے اپنی کتاب سیرت المصطفیٰ میں صحیح مسلم شریف کے حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ تعالی نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اس سفر میں تین عطیے عطا فرمائے. کتنے؟ کتنے؟ پہلے پانچ نمازیں. یعنی یہ وہ تحفہ ہے کہ جس کی عظمت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو خاص پروٹوکول کے ساتھ بلا کر یہ تحفہ عنایت فرمایا. یہ جو عام طور پر ایک جملہ ہے، حدیث نہیں ہے، یہ الصلاۃ معراج المومن حدیث نہیں ہے، یہ ویسے عربی کا ایک جملہ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی نماز مومن کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ اختیار کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے. دوسری چیز، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، خواتین سورہ بقرہ انہیں کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے برنگ دعا اس امت کو تعلیم فرمائی. لیکن علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ ہے تو دعا لیکن دراصل بشارت ہے، دراصل بشارت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں طاقت اور وسعت سے زیادہ احکام نہیں دیے جائیں گے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہر ایک اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہوگا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور بھول چوک دنیا اور آخرت میں معاف ہوگی اور خطا پر گرفت آخرت میں نہیں ہوگی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، بھول چوک، نسیان اور خطا میں تھوڑا سا فرق ہے. نسیان کیا ہے؟ کہ آدمی روزے کی حالت میں ہے اور اسے یاد نہیں رہا اور اس نے کھا پی لیا. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ اس پر کوئی قضا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلا دیا ہے، پلا دیا ہے، سبحان اللہ. اور خطا کیا ہے؟ خطا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں تھا، روزہ یاد ہے، روزہ یاد ہے، وضو کرتے ہوئے روزے کے یاد ہونے کے باوجود حلق میں پانی چلا گیا، یہ خطا ہے. آخرت میں اس پر گرفت نہیں ہے لیکن دنیا میں اس روزے کی قضا کرنی ہے. پھر فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، کہ اللہ تعالی نے طاقت سے زیادہ بوجھ اس امت پر نہیں ڈالا ہے. پھر واف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، معافی کی بشارت ہے، بخشش کی بشارت ہے، اور کمال رحمت کی بشارت ہے، اور فانصرنا علی القوم الکافرین، کفار کے مقابلے میں نصرت کی بشارت. یہ جو دو آیات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی چھ کتب حدیث میں درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو آیات اپنے حبیب کو اپنے عرش تلے جو خزانے ہیں ان میں سے عطا فرمائے، اور یہ پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں ملی۔ اور حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، حضرت ابو مسعود بدری وہ بھی طواف کر رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا ان دو آیات کے بارے میں، تو انہوں نے طواف کے دوران فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الآیتان من آخر سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری جو دو آیات ہیں، من قرأهما فی لیلۃ، جو شخص ان کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری 4008 نمبر حدیث، من قرأهما فی لیلۃ کفتاہ، جو شخص ان آیات کو رات کے وقت پڑھ لیتا ہے تو یہ اگر وہ تہجد نہیں بھی پڑھ سکا تو تہجد کی طرف سے بھی کفایت کر جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فرمایا جس گھر میں یہ آیات پڑھی جاتی ہیں اس گھر میں شیطان نہیں ٹھہرے گا۔ تو معمول بنائیں، یاد کر لیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر اور آخر تک بنائیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا عطیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا کیا گیا کہ جو شخص آپ کی امت میں ہے اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ یعنی کبیرہ کے مرتکب کو کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہنا ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کی شفاعت، اولاد کی شفاعت، یا اپنے خاص کرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات نصیب فرمائیں گے۔ یہ بشارت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات نصیب فرمائیں گے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر کبیرہ گناہوں سے تم بچتے رہو گے تو نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ ہم معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ذرا یہ بات توجہ طلب ہے جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ کان الناس امتا واحدتا، پہلے پہل سارے لوگ ایک دین ہی کے پیروکار تھے، ایک دین ہی کے پیروکار تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے جو دین اللہ کا ان تک پہنچا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے جو پہنچا تھا اس کے پیروکار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کے دور میں عوام میں شرک کا آغاز ہوا ہے، شرک، انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، ایسے ہے جیسے آسمان سے اس کو نیچے پھینک دیا گیا ہے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی، اور تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، کسی گہری کھائی میں جا گرا ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے حبیب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اے قرآن کے مخاطب اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے سارے عمل مٹ جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو بڑا خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، اللہ ہی کی عبادت کر، وَقُمْ من الشاکرین, اس کا شکر گزار بن جائے. یہ قرآن کریم کی آیات ہیں جو میں نے آپ کو سنائی. یا بنی لا تشرک باللہ, حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا, ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ جسے چاہے معاف کر دے لیکن شرک والے کو معاف نہیں کریں گے, چونکہ شرک کرنے والا اللہ کی غیرت پر ڈاکہ مار رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی نے سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں, اچھا شرک کا آغاز کیسے ہوا اس بات کو اگر آپ سب کی توجہ ہے تو اسے ذرا سمجھیے قرآن اور حدیث کی روشنی. اللہ تعالی نے سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں قوم نوح کی کیفیت کا ذکر کیا ہے. سورہ نوح آیت نمبر 23, وقالوا, قوم کے سرداروں نے اپنی عوام سے یہ کہا کہ لا تذرن آلہتکم, دیکھو نوح علیہ السلام نوح کے کہنے سے کہیں اپنے الہوں کو نہ چھوڑ دینا, ان کے کہنے پر نہ عمل کرنا, اپنے الہوں کو کہیں نہ چھوڑ دینا. ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا یعوث ویعوق ونصرا, اور دیکھو یہ پانچ بڑی عظمت والی ہستیاں ہیں, کہیں ان کی پوجا نہ چھوڑ دینا. یہ پانچ کون تھے, میں نے نام لیا نا جی, ود, سوا, یعوث, یعوق اور نصر. صحیح بخاری 4920 حدیث کا نمبر ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو قرآن کریم کے اولین مفسر ہیں, انہوں نے اس آیت کی تشریح صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے بیان فرمائی. فرماتے ہیں اسماء الرجال صالحین, اسماء الرجال صالحین من قوم نوح, یہ پانچ ہستیاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اولیاء اللہ تھے, نیک لوگ تھے. رجال صالحین من, اسماء الرجال صالحین من قوم نوح, قوم نوح کے یہ پانچ نیک لوگ تھے. فلما ہلکو, جب یہ اولیاء اللہ دنیا سے رحلت کر گئے تو لازمی بات ہے آج بھی الحمدللہ ہمیں اولیاء اللہ سے عقیدت ہے, وہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں, سر کا تاج ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ساری دنیا کے عام انسان مل کر بھی کسی ایک اللہ کے ولی کا مقام نہیں حاصل کر سکتے. اللہ کو ان سے بڑا پیار ہے. من عادا لی ولیا فقط اذنتہ بالحرب, جو کسی میرے ولی کا دشمن بنتا ہے وہ میرے ساتھ اس کا اعلان جنگ ہے. یہ پانچ بہت اللہ کی پہنچی ہوئی ہستیاں تھیں, لوگوں کو ان سے بڑی عقیدت تھی. فلما ہلکو, جب یہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اوحى الشیطان الى قومهم, شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی. کس نے ڈالی؟ ان انسبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون, یہ صحیح بخاری کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جن مقامات پر یہ بزرگ تشریف فرما ہوتے تھے, اللہ اللہ کرتے تھے, وہاں ان کے ماڈل بنا کر رکھ دو. ان کی مورتیاں, جن کو عام الفاظ میں ہم کیا کہتے ہیں, بت, ان ہستیوں کے بت بنا کر, ماڈل بنا کر رکھ دو. وسموها باسمائهم, اور ان ماڈلز کے نام انہی بزرگوں کے ناموں پر رکھو. ماڈل بنا دو لیکن نام کیا ہو, یہ فلاں ہستی کا ماڈل ہے, یہ فلاں کا ماڈل ہے, فلاں کا ماڈل, تاکہ جب تم عبادت کرو تو ان کی برکت سے تمہیں عبادت میں زیادہ توجہ نصیب. شروع شروع میں تو یہی ہوا ہے. ففعلوا, چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا کہ ماڈل بنائے ہستیوں کے اور ان کے نام تجویز کر. کوئی پاگل ہے, کوئی پاگل ہے کہ مٹی کا بت بنا کے سامنے رکھ لے یا پتھر کا بت بنا کے سامنے رکھ لے اس کی پوجا شروع کر دے. اس کے پیچھے پس منظر میں کوئی ہستیاں, یہ دیوی دیوتا جو بنائے جاتے ہیں اس کے پیچھے یقیناً ایک تصور ہے, ایک خیال ہے. ففعلوا, چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا. تو فلم تعبد, اس وقت تک ڈائریکٹ ان ماڈلز کی پوجا نہیں ہوتی تھی. فلم تعبد, جب تک وہ پرانے لوگ زندہ تھے ان ہستیوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی, بلکہ عقیدت کی وجہ سے انہیں پاس رکھ کر عبادت کرتے تھے کہ ان کے صدقے ہمارے اعمال زیادہ قبولیت حاصل کریں گے یا ان کی وجہ سے ہمیں توجہ زیادہ نصیب ہوگی. حتیٰ اذا ہلک اولئک, صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس کا قول میں ذکر کر رہا ہوں, حتیٰ اذا ہلک اولئک, یہاں تک کہ جب وہ لوگ فوت ہو گئے جنہوں نے ان بزرگوں کے یہ ماڈلز بنائے تھے, وہ پہلے لوگ جب فوت ہو گئے, وتنسخ العلم, اور لوگوں میں علم کی وہ سطح نہیں رہی جو پہلے لوگوں میں تھی جن کو پس منظر سارا معلوم تھا ان کا, ان بتوں کا, ان مورتیوں کا, ان ماڈلز کے کا پس منظر انہیں معلوم تھا. جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور علم اس سطح کا نہیں رہا تو عبیدت, ان ماڈلز ہی کی پوجا شروع ہو کر دی گئی. سارت الاوسان التی کانت فی قوم نوح فی العرب بعد, رضی اللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بعد میں یہی ماڈلز اور یہی بت, ان ماڈلز کی عبادت جو جن ماڈلز کی عبادت قوم نوح میں ہو رہی تھی, چلتے چلتے وہی عرب میں رائج ہو گئے اور عربوں نے ان ہستیوں کی طرف منسوب بت بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی. چنانچہ ود کا ماڈل, بنو کلب, دومد الجندل ایک قبیلہ ہے اس میں, بنو کلب ذیلی قبیلہ ہے, انہوں نے اس کو اپنا ماڈل, اپنا بت بنا لیا. سوا بنو حزیل قبیلہ ہے اس میں معبود بنا لیا گیا. یغوس بنو غطیف قبیلہ ہے عرب کا, اس میں اس کی پوجا شروع ہو گئی. یعوق بنو حمدان میں اس کی پوجا شروع ہو گئی. اور نصر کا ماڈل قوم ہمیر کا معبود مانا گیا, یہ صحیح بخاری کے الفاظ میں نے آپ کو سنائے. ان ماڈلز جنہیں ہم بت کہتے ہیں عام طور پر, کی پوجا کی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے گھروں میں بھی جانداروں کے ماڈلز موجود ہیں جن کا رکھنا شرط جائز نہیں ہے. خصوصاً بعض گھروں میں بعض محترم بزرگ ہستیوں کی تصاویر ہیں کیلنڈر میں, فریم میں لگی ہوئی, ان تصویروں پر جمعرات کے روز پھولوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں اور گزرتے ہوئے لوگ ان کی طرف پشت نہیں کرتے. بعض لوگوں نے اپنے والد صاحب کی بڑی بڑی تصویر گھروں میں لگا رکھی ہے. کام پر جب کاروبار پر جاتے ہیں تو صبح ان کے قدموں کو چھو کر جاتے ہیں. یہ حرام ہے, یہ 100% وہی طریقہ ہے بتوں کی پوجا کا جو ہندوؤں کے ہاں رائج ہے یا کفار کے ہاں رائج تھا. خدا را اس بات کو سمجھو
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اور تمام انبیاء ان کی جڑ کاٹنے کے لیے آئے تھے. یہ ماڈل جن کی بتا کی جن کو ہم بت کہتے ہیں ان کی پوجا کی وجہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 2 اور 3 میں بیان فرمائی ہے، جا کے گھروں میں پڑھ لینا. اللہ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، خبردار بندگی صرف اللہ کی ہوگی. کس کی ہوگی؟ کس کی ہوگی؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور والی بنا لیے ہیں. وہ اپنے اس فعل کی توجیہ کیا بیان کرتے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، وہ اپنے اس عمل کی توجیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیتے ہیں. اللہ تک ہماری، ہم نے انہیں صرف اتنی ہم انہیں صرف اتنی بات کے لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ان کو ہم ذریعہ بناتے ہیں اللہ تعالی تک پہنچنے کا، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بناتے ہیں. سادے مسلمان، اللہ تمہیں ہدایت دے. اللہ فرماتے ہیں اور مجھ تک پہنچنے کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی آفیسر نہیں ہوں کہ جس کا کوئی پی اے ہے، یا میں کوئی چھت نہیں ہوں جس کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے. لا تضربوا للہ الامثال، اللہ پر مثالیں فٹ مت کرو. اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، جب آپ سے میرا بندہ میرے بارے میں پوچھتا ہے تو اس کو بتائیے کہ میں تو اس کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی بلانے والا، کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں. قرآن کے الفاظ. اوہو، اے ساڈی سندا نہیں تے تہاڈی موڑدا نہیں، یہ کہے کس نے کہا ہے بھائی؟ اولیاء اللہ تو آئے ہی اسی لیے ہیں. کوئی ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کسی ہستی جتنی ہستیاں تشریف لائی ہیں، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، جن کو اللہ نے کتاب دی، والحکم والنبوۃ، اور نبوت سے نوازا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو. ولیکن کونو ربانی جین، وہ تو ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ تم ربانی بن جاؤ. کس کے بن جاؤ؟ رب کے بن جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو اللہ کے سوا. وہ کہیں گے ما قلت لہم الا ما امرتنی بہی، اللہ میں نے تو وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، میری کیا مجال ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 51 اور 52 میں اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے ایک اعلان کروایا. کیا کروایا؟ کس سے؟ اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے. قل، یہ قرآن کریم میں جو 332 مرتبہ قل آئے ہیں، یہ سب وہ اعلانات ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے کروائے. قل، اے پیارے آپ فرما دیجئے، الذین زعمتم من دونہ، جن کو تم نے اللہ کے سوا لائق عبادت سمجھ رکھا ہے کہ وہ تمہارے حاجت روا ہیں یا تمہارے مشکل کشا ہیں، فلا یملکون کشف الضر. لا کے معنی کیا ہے؟ زور سے کہو، یملکون نہیں مالک ہیں وہ، نہیں مالک ہیں وہ، کشف الضر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، تکلیف دور کرنے کے وہ مالک نہیں ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ کس سے کہلوا رہا ہے؟ یار میں تو حیران ہوتا ہوں. قرآن تر وہ لوگ آتے نہیں. لا یملکون کشف الضر عنکم, وہ تم سے تکلیف دور نہیں کر سکتے. ولا تحویلا, اور اسے بدل بھی نہیں سکتے کہ اس کا روٹ ہی چینج کر دیں. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها, جس پر رحمت کا دروازہ کوئی اللہ کھولے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. وما یمسک فلا مرسل له, اور پروردگار کی طرف سے جس پر بند کر دیا گیا ہے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا. ساری دنیا کے عامل الٹے لٹک جائیں, اللہ چاہ رہا ہو کہ اس کا کاروبار چلنا ہے, وہ روک سکتے ہیں؟ اور ساری دنیا زور لگا لے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ ہو کہ اولاد نہیں ہوگی تو کوئی دے سکتا ہے؟ کیا ہے یہ؟ قرآن ہے. اولئک الذین یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. فرمایا وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ ایہم اقرب, ان میں سے کون نیک عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب حاصل کر لے. ویرجون رحمتہ, وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں. ویخافون عذابہ, وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ بت نہیں ہیں بلکہ فرشتے ہیں, جنات ہیں اور ہستیاں ہیں, دیویاں ہیں, ہستیاں ہیں, جن کو مشرکین اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک مانتے تھے. سمجھایا یہ گیا ہے کہ یہ لوگ خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے طلبگار رہتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں, اللہ والوں کی خدمت میں جا کر ان سے اپنے لیے دعا کروانا یہ جائز ہے. کیا ہے؟
جائز.
زور سے کہو
جائز.
یہ جائز ہے, درست ہے, بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ سوچ یہاں تک نہ رکیں بلکہ اپنے رب کی طرف بڑھیں, کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اما یجیب المضطر اذا دعاہ, بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اوہ, ویکشف السوء, اور تکلیف کو دور کرتا ہے کون؟ الہم مع اللہ, کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ اللہ اکبر. یہ 20ویں پارے کی جو شروع کی آیات ہیں سورہ, اس سے 19ویں پارے کی بالکل آخری آیت, وہ سرکار کا ایک خطبہ ہے, بہت خوبصورت خطبہ ہے جو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے کروایا ہے. یعنی یہ جو آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 65 تک یہ جو سورہ نمل کی آیات ہیں, قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, یہ سرکار کا خطبہ ہے قرآن کریم میں, اس کو پڑھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ, جب کل قیامت کا دن ہوگا تو جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا, کانوا لہم اعدان, تو یہ تو دشمن بن جائیں گے کہ ہم نے تو تمہیں کہا ہی نہیں تھا کہ ہمیں پوجا, ہماری پوجا کرو. وکانو بے عبادت ہم کافرین, ان کی عبادت کا انکار کریں گے. تو پتھر انکار کریں گے, پتھر میں تو انکار کی خدا را. یہ بات ذہن میں رکھیے, انبیاء علیہ الصلات و تسلیمات یہی سکھاتے رہے کہ مشکل میں کس کو پکارنا ہے. آدم علیہ السلام نے جب ہو گئی, ان سے ایک قصور ہو گیا تو توبہ کے لیے کس کو پکارا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے مقابلے میں کس کو پکارا؟ رب انی مغلوب فانتصر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کس سے کی؟ ربنا اغفر لی ولوالدی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرح صدر کے لیے کس کو پکارا؟ زور سے کہہ دیجیے, اللہ کو. رب اشرح لی صدری. حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی, اسباب سارے ختم ہو گئے تھے, بیوی بانج ہے, خود بوڑھے ہیں, کہتے میری داڑھی میں سفید بال آ گئے ہیں، بشتا شیبن ولم اکم بدعائے، لیکن اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں، اسباب اپنی تاثیر میں تیرے محتاج، اسباب اپنی تاثیر میں. یہ ہے انبیاء کا عقیدہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ دیکھ رہے ہیں انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے ہیں، آگے سمندر کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں. حضرت موسیٰ بھی دیکھ رہے تھے، ایک امتی کی نگاہ اور ہے، ایک نبی کی نگاہ اور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. اور پھر بچے کہ نہیں بچے؟ پھر بچے یقیناً. حضرت زکریہ علیہ السلام نے اولاد مانگی اللہ سے، تو اللہ نے نام رکھ کر بیٹا عطا فرمایا کہ بس نی سب میں تو مر، نام رکھ کر کہ ان کا نام بھی یحییٰ ہوگا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو کس کو پکارا؟ بولو بولو کس کو پکارا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کے مقابلے میں کس کو پکارا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں کس کو پکارا؟ اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ہجرت کے موقع پر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق دعا کس سے مانگی؟ تو خدا را یہ جو آخر میں یہ کہوں گا کہ جو نعمتیں اللہ نے اس امت کو معراج کے موقع پر نصیب فرمائی ان کی قدر کرو، نماز کی پابندی کرو، خواتین میں سورہ بقرہ کو اپنا معمول بناؤ، گھروں میں پڑھا کرو، خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی، سورہ آل عمران، سورہ بقرہ کی آخری دعا یاد. اور تیسرے، شرک کی تمام صورتوں سے بچو، اس لیے کہ حدیث قدسی ہے لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے میرے بندے اگر آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے اس خلا کے برابر گناہوں سے بھر کر تو گٹھڑی لے کر آیا، ثم لقیتنی، پھر تو مجھے اس حال میں ملا کہ لا تشرک بھی، اس گٹھڑی میں شرک نہ ہوا، لأتیتک بقراب الارض مغفرۃ، تو میں اتنی ہی بڑی گٹھڑی تجھے بخشش کی ادا. حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے. اللہ ہمیں سب کو سفر معراج پر جو عنایتیں ہوئی ہیں ان کی قدر نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ.